ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. نہیں چاہتا کہ مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو موبائل کے سلسلے میں. آپ لوگ بھی اپنے موبائلز کو پلیز چیک کر لیجئے گا. ایک بار پھر درود بھیجے محمد و آل محمد کو محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امیر المومنین کے چاہنے والوں میں سے قرار دیا ہے. اس کا انتہائی احسان ہے, شکر ہے کہ اس نے ہمیں امیر المومنین کی محبت کی دولت سے نواز دیا ہے. خدا و نمتال کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اور اس دعا کے ساتھ کہ خدا المتعال انشاءاللہ ہمارے حب امیر المومنین میں اضافہ فرمائے, ہمیں اسی محبت پہ موت نصیب فرمائے, میدان حشر میں شفاعت امیر المومنین نصیب فرمائے, سائے سیدہ اس میدان حشر میں ہم سب کو نصیب فرمائے, اور انشاءاللہ اس دنیا کے اندر ان کے فرزند کی نصرت کرنا ہمیں نصیب فرمائے. امام کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج. مولا امیر المومنین کی عظیم الشان شخصیت کئی اعتبار سے, حتیٰ وہ جن کو ہم پہچان سکیں, تاریخ اسلام کی, تاریخ انسانیت کی, تمام انسانیت کی بے مثال منفرد ایسی شخصیت ہے جس کے پہلوؤں کو سمجھنا بڑوں بڑوں کے لیے ناممکن ہو گیا. سادہ ترین تعریف جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اس عظیم الشان شخصیت میں ازداد کا اجتماع ہوا ہوا ہے, متضاد صفتیں جمع ہو گئی ہیں. ہمارے پاس ایسے فوجی کمانڈرز ہیں تاریخ کے اندر گزرے ہیں جو شمشیر زنی میں ماہر ہیں, ایسے خطبہ ہیں جو خطابت میں اپنے سامعین کو ہر طرح سے مرعوب کرنے کے قابل ہیں. تاریخ میں ایسے عبادت گزار بھی ہیں جو پوری پوری رات ایک ایک سجدے اور ایک ایک رکوع میں گزار دیا کرتے ہیں, لیکن تاریخ بشریت میں کوئی ایسا فوجی کمانڈر نہیں ہے جو کسی بیوہ کے سامنے رونا شروع کر دے. پوری تاریخ انسانیت کے اندر کوئی ایسا فوجی کمانڈر نہیں ہے جو جب شمشیر چلائے تو ایک ایک رات میں سینکڑوں کی گردنیں اڑا دیں, اور اگر کسی مظلوم بچے کے سامنے کھڑا ہو تو اپنے آپ کو بچہ بنا کر اسے خوش کرنے کی کوشش کرے. یہ تاریخ اسلام میں نہیں ہے, تاریخ بشریت میں نہیں ہے. یہ صرف امیر المومنین کے اندر ہے. شمشیر چلاتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ جیسے ان سے بڑھ کر انسانوں کو تہ تہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. جب میدان عبادت کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو عالم یہ تھا کہ کوئی بیوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امیر المومنین کی روح پرواز کر گئی ہے. بیوی نے پوچھا تم نے کیا دیکھا؟ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ کسی ریگستان میں تھے, اللہ کی یاد میں فریاد کر رہے تھے, فریاد کرتے کرتے غش کھا کے زمین پر گرے اور پھر میں نے ان کے جسم میں کوئی حرکت نہیں دیکھی. بیوی نے فرمایا تم نے ایک دفعہ دیکھا, ہم نے علی پر یہ کیفیت ایک ایک رات میں تین تین چار چار دفعہ طاری ہوتے دیکھی ہے. یہ امیر المومنین کی حیثیت ہے. شجاعت میں جنگ صفین اور لیلۃ الحریر سے بڑھ کر کون سا معرکہ ہوگا؟ پھر راوی کہتا ہے جنگ صفین میں امیر شام کے مقابل میں جو جنگ ہوئی, لیلۃ الحریر ایک رات جس کے اندر کہتے ہیں 30,000 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے, کہتا ہے اس رات میں عالم یہ تھا کہ دشمن کا لشکر سخت ترین صفوں کے ساتھ ہمارے سامنے کھڑا تھا, کسی کے اندر ہمت نہیں تھی کہ اس صف کے سامنے جا کر کھڑا ہو, اور امیر المومنین ایک سم سے صفوں میں داخل ہوتے تھے, ان صفوں کو چیرتے ہوئے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے پشت دشمن پہ جاتے تھے, وہاں پہ دشمنوں کو تہہ تہہ کرتے تھے, دوبارہ واپس آتے تھے اور نعرے تکبیر لگا کر اپنی جگہ کے اوپر تشریف فرما ہو جایا کرتے تھے. کہتا ہے اس عالم میں جب انہوں نے ایک ایک رات میں کئی دفعہ اس طرح دشمنوں کو تہ تیخ کیا, ایک موقع پر پیاس احساس کرتے ہیں, کوئی شخص شہد کا پیالہ لاتا ہے امیر المومنین کو شہد دیتا ہے, یہ وہ ہستی ہے کہ جو اس سے کچھ منٹ پہلے کئی لوگوں کو تہ تیخ کر چکے ہیں, نہ کہوں اگر سینکڑوں لوگوں کو تو کوئی مبالغہ نہیں ہے, اس کے بعد شہد ہاتھ میں لیتے ہیں, شہد تناول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں تم نے مجھے اس علاقے کا بنا ہوا شہد دیا ہے. تو کہتا ہے مولا آپ کے اعصاب پر مجھے تعجب ہے کہ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو تہ تیخ کیا ہے اور اعصاب پر اتنا کنٹرول ہے کہ آپ شہد پی کر بتا رہے ہیں یہ کس علاقے کا شہد ہے. ہم نے امیر المومنین کی شخصیت کو حقیقت یہ ہے کہ بقطعاً نہیں پہچانا ہے. ہمارا دین ہمارے نزدیک مجہول ہے, ہمیں معلوم نہیں کہ ہمارا دین کیا دین ہے. ہم نے امیر المومنین کی شخصیت سے سوائے چند معجزوں کے کچھ نہیں پہچانا ہے اگر حقیقت پوچھی جائے. لہذا جتنے لوگ یہاں پہ تشریف فرمائیں, اگر ہم اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ مولا امیر المومنین کی شخصیت کی شناخت تم نے کیسے حاصل کی, تو ہمیں سوائے چند واقعات کے اور چند گنے چنے اقوال کے اس سے زیادہ امیر المومنین کے بارے میں نہیں معلوم. ہمیں امیر المومنین کی ان حکمتوں کی کوئی خبر نہیں ہے جن کی خاطر نبی خدا نے فرمایا کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. ہمیں کیا معلوم وہ علم کون سا علم ہے, ہم نے کوئی شناخت حاصل نہیں کی. اور ہماری مشکلات میں سے جو فی زمانہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں, ایک مشکل یہی مشکل ہے, ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ باب علم ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ کون سا علم ہے, اور کوشش بھی نہیں کی ہم نے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ علم کون سا ہے. اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے, مثلا خطبات امیر المومنین نہج البلاغہ کے اندر 240 سے زیادہ خطبے ہیں, شاذ و نادر کچھ لوگ ہوں گے انہوں نے 30-40 خطبے بھی کبھی پڑھے ہوں گے, کون سی شناخت حاصل کی ہم نے امیر المومنین کی؟ لہذا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہمارے بچوں کو چھوڑ دیجئے, جوانوں کو چھوڑ دیجئے, بزرگوں کو بھی اگر بٹھا لیجئے, اکثراً اگر پوچھئے کہ امیر المومنین کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو چند واقعات ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر ہیں, اس سے زیادہ ہمارے پاس شناخت نہیں ہے. اور میں حق عرض کر رہا ہوں کہ نہ ہم امیر المومنین کو پہچانتے ہیں نہ ان کے دشمنوں کو پہچانتے ہیں, ہم ان کے دشمنوں کو بھی نہیں پہچانتے. نتیجہ یہ کہ اگر امیر المومنین کی ہستی کے خلاف کوئی سازش انجام پاتی ہے, ہمارے اندر شناخت نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ سازش کیا سازش ہے, یہ کیا مشکل ہے جو ہمارے سامنے پیش آئی ہے, اور اس کے نتیجے میں امیر المومنین کی شخصیت ہمارے لیے اور مجہول ہوتی چلی جا رہی ہے. نہیں معلوم کتنے ایسے راز ہیں جو کب دنیا میں کشف ہوں گے. ہم تاریخ کے تسلسل کو اب تک سنبھال نہیں سکے ہیں. چند مثالیں آپ کی خدمت میں اجمالاً عرض کروں گا. ہمارے اور آپ کے پاس وقت انتہائی کم ہوتا ہے, ان باتوں کے اوپر بہت تفصیل کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو مدلل اور مستدل انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں. لیکن صرف آپ کی خدمت میں اشارہ کرنے کی خاطر کہ یہ بھی گفتگو کا ایک انداز ہو سکتا ہے, اس پر بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجہم. حقیقت یہ لگتی ہے کہ نبی خدا کے جتنے بھی دشمن تھے ان میں بنی امیہ ظاہری مسلمانوں میں اور یہودی بنی اسرائیل مسلمانوں سے ہٹ کر سر فہرست دشمن تھے. اور ان میں ہم سب جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جن کو آج اس زمانے میں قوم یہود تعبیر کیا جاتا تھا, آج شاید ہمیں اس قوم یہود کے اندر کوئی اور تعبیر کرنی پڑے گی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا صہیونزم. اگر اس زمانے کو لے کر چلیں جو اس زمانے میں قوم یہود کہتے تھے امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی دشمنی میں سر فہرست قرار پاتے تھے. کیوں دشمن تھے امیر المومنین کے؟ کیوں بنی امیہ کو دشمنی تھی؟ کیوں قوم یہود کو دشمنی تھی؟ ہم تقریباً آسانی سے یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ قوم یہود نے جب بھی اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی صرف امیر المومنین اور ان کی اولاد تھی جو رکاوٹ بن سکتی تھی اور کوئی نہیں تھا. چاہے وہ جنگ خیبر کا معرکہ ہو, چاہے وہ نبی خدا کے خلاف کی جانے والی سازشیں ہوں, یہودی بہت اچھی طرح سمجھ گئے تھے کہ اگر نبی کے اطراف میں موجود کسی شخص نے نبی کا دفاع کرنا ہے تو وہ صرف امیر المومنین کی ذات ہے, اس کے سوا کسی میں صلاحیت نہیں ہے, کسی میں طاقت نہیں ہے. اور اللہ کے رسول نے مقرر تمام عالم اسلام کو یہ بات سمجھائی کہ تم میں دفاع اسلام کی طاقت نہیں ہوتی اگر علی نہ ہوتے, مقرر یہ بات سمجھائی, عمدن اس بات کو کیا. کیوں ضروری پڑا کہ اللہ کے رسول خیبر کی جنگ میں پرچم پہلے دوسروں کو دیں, اظہار کروایا. جب عمرو بن عبد ود آیا اور اس نے للکارا اور امیر المومنین نے فرمایا میں جاتا ہوں تو کہا رک جاؤ اور دوسروں سے پوچھا کوئی ہے جو جائے. کیوں بار بار یہ کام کرتے تھے؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں کے سامنے کہ تم میں دفاع کی طاقت نہیں ہے اگر علی نہ ہوتے. اب میں آپ کی خدمت میں سادہ سا ایک سوال کروں گا, کیا یہ دشمن نہیں سمجھ رہے کہ صرف امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین ہے جو ان کی سازشوں میں رکاوٹ ہے؟ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں, ان کو پتا تھا کوئی بھی پرچم لے کر آئے خیبر فتح نہیں ہو سکے گا, اگر حیدر آئے تو فتح ہو جائے گا. مارکہ حیدر کو جانتے تھے. نہ صرف یہود جانتے تھے, عیسائی بھی جانتے تھے, اہل کتاب جانتے تھے, متعدد لوگ کاہن غیر کاہن دین کے ذریعے غیر دین کے ذریعے سے اس بات کو سمجھتے تھے صرف اولاد امیر المومنین اور امیر المومنین وہ ہیں جو اسلام کو بیت المقدس تک لا سکتے ہیں. یہ لوگ اس بات کو سمجھ چکے تھے. میں پس منظر میں نہیں جا پاؤں گا اس وقت کہ قوم یہود نے کتنے سو سال منصوبہ بندی کی ہوگی کہ ہم نبی کے آنے سے پہلے مدینے پہنچ جائیں اور نبی کا خاتمہ ہو جائے, نعوذ باللہ تعالی. کوئی وجہ نہیں بنتی کہ قوم یہود نبی کی آمد سے 300 سال پہلے یثرب میں آ کے رہ رہے تھے. یثرب نہ تجارت کا مرکز تھا نہ زراعت کا مرکز تھا. یثرب جو بعد میں مدینہ پڑا عرب میں کسی چیز کا مرکز نہیں تھا. دین کا مرکز مکہ تھا, تجارت کا مرکز مکہ تھا, زراعت یمن کے اندر ہوا کرتی تھی, مدینہ میں کچھ نہیں تھا, مدینہ ایک گاؤں تھا. اور تجارت اور سیاست کے ماہر یہود 300 سال پہلے یثرب میں آ کر بیٹھ گئے تھے. کیا وجہ تھی؟ یہ یہاں کیوں آئے تھے؟ ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کا انالیسس کر سکیں. اور چونکہ بعض اوقات انسان بہت اہم کوئی بات جلدی میں کہتا ہے تو اس کا وزن ختم ہو جاتا ہے. مجبوری یہ ہے کہ جلدی کے سوا کوئی راستہ بھی نہیں ہے, ورنہ کبھی موقع ملے تو ہم قوم یہود نے جو جزیرہ نما عرب سے لے کر بیت المقدس تک قلعے بنائے تھے ان کو نقشے پر دیکھیں, یہ قلعے کس ترتیب سے بنے ہوئے ہیں.
ان سب کو نبی کی آمد سے پہلے اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے انبیاء کے اخبار اسناد کے ذریعے سے اچھی طرح پتا ہے کہ صرف اولاد فاطمہ بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد کرا سکتی ہے. ان کو اچھی طرح پتا ہے، یہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں. ان کے اجداد نے، ان کی کتابوں نے ان کو اچھی طرح بتایا ہوا ہے کہ صرف نسل امیر المومنین تمہیں شکست دے سکتی ہے. لہذا جب تک خیبر میں دوسرے پرچم آتے رہے وہ پریشان نہیں ہوئے. ان کو پتا تھا ان سے ہمیں شکست نہیں ہونی ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ قلعے تمہارے قلعے باقی رہیں گے جب تک امیر المومنین کی اولاد تمہارے سامنے نہ آئے. جیسے ہی امیر المومنین سامنے آئے ان کے حوصلے پست ہو گئے. لہذا پہلی چیز جس کو معلوم کرنے کی کوشش کی وہ یہ کہ یہ جو کوئی بھی آ رہا ہے کیا اس کے نام میں حیدر ہے؟ اگر حیدر ہے تو ہماری شکست ہے. جانتے تھے اس بات کو. صرف اشارتاً آپ کی خدمت میں محدث البیضہ فیض کاشانی کی روایت عرض کروں، امیر المومنین جنگ سے تشریف لا رہے ہیں، کسی مقام کے اوپر پہنچے ہیں، صحرا ہے، پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. امیر المومنین کے اصحاب کہتے ہیں مولا کہاں پڑاؤ کرنا ہے؟ فرمایا ہم یہیں رکیں گے. کہا یہ صحرا ہے، یہاں پانی نہیں ہے. پڑاؤ کا پہلا اصول یہ ہے کہ شب وہاں رکا جائے جہاں پر پانی موجود ہو. کہا یہاں پانی ہے، ہم اس جگہ کو کھو دیں گے، یہاں سے پانی نکلے گا. اصحاب نے کہا آپ جو حکم فرمائے، لیکن ہمیں پانی کا کوئی اثر نظر نہیں آتا. فرمایا میں کہتا ہوں یہاں کھودو. کھودنا شروع کیا. محجت البیدا فیض کاشانی، کتاب بھی مستند، مصنف مؤلف بھی مستند. تھوڑی دیر کھودنا شروع کرتے ہیں، ایک راہب آتا ہے، کہتا ہے تم لوگ جو یہاں کھود رہے ہو کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم یہاں پانی ڈھونڈ رہے ہیں. کہتا ہے کہ میں اس علاقے کا راہب ہوں، عیسائی پادری ہوں، مجھ سے پہلے میرے استاد تھا، اس سے پہلے اس کا استاد تھا، اس علاقے میں آج تک ہم نے پانی کھود کے نکلتا ہوا نہیں دیکھا، یہاں پانی نہیں ہے، تمہارا کھودنا فضول ہے، اس طرح پانی نہیں نکلتا. کہا ہمیں ہمارے امیر نے حکم دیا ہے کہ یہاں پانی ہے، ہم اسے کھودیں گے. کہتا ہے دیکھو کھودو اور میں بھی دیکھتا ہوں. کھودنا شروع کیا. کھودتے کھودتے ایک جگہ تک پہنچے، ایک وسیع چٹان نما جگہ آئی، پتھر آ گیا. کہا اس سے آگے ہم نہیں جا سکیں گے. امیر المومنین کے پاس آئے، کہا مولا اب تک پانی نہیں نکلا تھا، اب کھودنا محال ہے، ایک پتھر یہاں پر آ گیا اور اس پتھر کے سامنے ہم بے بس ہیں، یہ گویا ایک چٹان کی طرح ہے. امیر المومنین گویا گڈے میں تشریف لے جاتے ہیں، اس پتھر کے نیچے دست ید اللہ، امیر المومنین کا ہاتھ، اس ید اللہ ہی طاقت سے اس چٹان کو نکال کے باہر پھینکتے ہیں، پانی کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وہ راہب دیکھتا ہے کہ پانی جاری ہوا ہے، اس روایت کے مطابق امیر المومنین کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کیا تم اللہ کے نبی ہو؟ امیر المومنین فرماتے ہیں نہیں میں اللہ کا نبی نہیں ہوں. کہا تم نبی کے وسیع ہو پھر؟ فرمایا ہاں میں نبی کا وسیع ہوں. نبی کا نام، نبی خدا کا نام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں میرا نام یہ ہے. وہ راہب کہتا ہے مجھ سے پہلے اساتذہ، اس سے پہلے، اس سے پہلے، اس سے پہلے انبیاء نے اطلاع دی تھی کہ یہاں نبی یا اس کا وسیع پانی نکالے گا، وہ آئیں گے وہ پانی نکالیں گے، اور آپ اس کا مطلب یہ کہ نبی خدا کے وسیع ہیں. فوراً امیر المومنین کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے، اور اس موقع پر روایت میں لکھا ہے کہ امیر المومنین سجدے میں گرتے ہیں اور خدا کے حضور راز و نیاز کرتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں اے خدایا تیرا شکر کہ تو نے علی کے نام کو گزشتہ نسلوں میں جاری رکھا. علی. پانی حاصل کیا جاتا ہے. روایت کا اختتام عجیب ہے. پانی حاصل کرنے کے بعد امیر المومنین اس چٹان کو دوبارہ وہیں پہ رکھ دیتے ہیں، اس چٹان کو دوبارہ وہاں پہ رکھتے ہیں، گویا اب کوئی اور ہے جو آئے گا اور اس چٹان کو ہٹائے گا اور اولاد امیر المومنین ہونے کو ثابت کرے گا. ایسے معجزے ہمارے سامنے بہت ہونے ہیں. ابھی ہم خوش نصیب ہوں تو اس دور میں پہنچ جائیں جب یہ سب ہونا ہے. کاش ایسا ہو جائے ہمارے ساتھ. عرض کرنے کی پورا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ قومیں اچھی طرح امیر المومنین کو پہچانتی ہیں. امیر المومنین کی طاقت، اللہ کے ساتھ ان کے رابطے کو، ان تمام منصوبوں کو جو خدا نے متعال نے اولاد امیر المومنین کے لیے طے کیا، ان سب کو ان کے علم میں ہے. جانتے تھے صرف امیر المومنین سے لڑنا ناممکن ہے. اس خاطر ساری سازشوں کا رخ امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کی سمت تھا. اور اسی خاطر عرض کر رہا ہوں جب اطلاع ملی کہ خلیفہ دوم نے بیت المقدس آنے کا ارادہ کیا ہے تو کوئی رکاوٹ نہیں کی, یہودیوں نے کوئی رکاوٹ نہیں کی, ان کو پتا تھا اس طرح بیت المقدس ہمارے ہاتھ سے نہیں جائے گا, بیت المقدس صرف فرزند زہرا کے ہاتھوں ہمارے ہاتھ سے جائے گا. اور عزیزان محترم ہمارے پاس قطعی روایات موجود ہیں, ہمارے پاس کا مطلب اہل بیت کے چاہنے والوں کے پاس بھی, اہل سنت کے پاس بھی, حتی وہابیوں کے پاس بھی, سب کے پاس روایات موجود ہیں کہ فرزند امیر المومنین جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے اپنی فوج کو حجاز سے لے کر بڑھیں گے, وہ جگہ جس کو آج ہم عراق کہہ رہے ہیں یا کوفہ, وہاں تک پہنچیں گے. کوفہ تک پہنچنے کے بعد سفیانی کو شکست دیں گے, اور سفیانی کو شکست دینے کے بعد اپنا آخری لشکر تیار کرتے ہوئے اس میدان کے اندر, اس منطقے کے اندر بیت المقدس کی سمت بڑھیں گے. بیت المقدس کی سمت بڑھ کر یہودیوں کے ساتھ آخری مارکہ ہوگا. جب اس مارکے میں کامیابی نصیب ہوگی اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, پوری دنیا کے عیسائیوں کو مولا کی نصرت کے لیے پکاریں گے, پوری دنیا کے عیسائی مولا کی نصرت کریں گے, بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھ سے آزاد کیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر دجال کے ساتھ آخری مارکے کے لیے ایک آخری تیاری کی جائے گی. یہ روایت ہمارے پاس ہیں, ہماری کتابیں چھپی بھی نہیں ہیں, ہماری کتابیں کوئی تہخانوں میں نہیں رکھی, کتاب خانے کھلے, کتاب خانوں سے لے کر بک سیلر سے لے کر انٹرنیٹ کی دنیا اور سی ڈی اور ڈی وی ڈی سب کے اوپر ہماری کتابیں موجود ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودی ہمیں نہیں پہچانتے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 1982 میں تل اویو میں شیعہ تھیولوجی کا پوسٹ پی ایچ ڈی ڈپارٹمنٹ کام کر رہا تھا. 1982 میں شیعہ تھیولوجی کے اوپر پوسٹ پی ایچ ڈی لیول کا ڈپارٹمنٹ تل اویو یونیورسٹی میں کام کر رہا تھا, اس کے متعدد تھیسس میں نے خود دیکھے. مطمئن رہیے کہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کے پاس کیا خبر ہے, مطمئن رہیے وہ اچھی طرح جانتے ہیں پورے دنیا اسلام کے پاس امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین کے بارے میں کیا روایات موجود ہیں. ممکن ہے ہم میں سے کوئی ہو جو سمجھتا ہو کہ شاید یہ روایت پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی, دشمن ایسے نہیں دیکھتے, وہ باطل پر ہیں اور قطعاً سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے, اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حق ہے. اگر انہوں نے روایت میں پڑھا ہے کہ امیر المومنین کی اولاد ہمیں شکست دے گی, وہ اچھی طرح جانتے ہیں صرف اولاد امیر المومنین ہمیں شکست دے سکتی ہے. اس خاطر آپ تصور میں بھی نہیں رکھیے گا کہ آپ کو چھوڑ دیں گے. نقطہ یہاں پر ہے, ان کو اچھی طرح پتا ہے علی اور شیعان علی اپنے امام کا ساتھ دے کر ہمیں شکست دیں گے, آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ مطمئن رہیے آپ کے خلاف سازشیں کریں گے, آپ کے خلاف جو حربے کر سکتے ہیں کریں گے. آپ کہیں گے ہم دشمن کو بڑھا رہے ہیں, دشمن کو نہیں بڑھا رہے, حقیقت دکھا رہے ہیں. آپ شاید تصور کریں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ہمیشہ صرف ایک بات سوچیں گے, اگر کل فرزند زہرا تشریف لائے اور یہ قوم نصرت کے لیے گئی تو پھر یہ وہ قوم ہوگی جو ہمیں شکست دینے بیت المقدس آئے گی. وہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے. آپ کے اور حجت خدا کے درمیان جتنی رکاوٹیں کھڑی کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور یہ خود تاریخ کا ایک عجیب مطالعہ ہے کہ حجت خدا کے خلاف بنی اسرائیل کا مقابلہ کس انداز میں رہتا ہے. حجت خدا کے خلاف, حجت خدا وہ مجموعی اصطلاح ہے جس میں نبی بھی شامل ہے اور امام بھی شامل ہے. یہی قوم یہود ہے اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مقابلہ کرتی ہے تو اپنے مقابلے میں اتنی کامیابی تک جاتی ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. گرچہ خدا فرماتے ہیں وہ نہیں چڑھے, ان کا شبیہ کوئی شخص تھا جو چڑھا اور اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ بلا لیا. یہ خدا نمتال کا فرمان ہے. اگر وہ حجت خدا کے خلاف سازشیں کرتے ہیں تو اپنی سازشوں کو اس پائے تک لے جاتے ہیں کہ نبی خدا میدان احد کے اندر تنہا ہو جاتے ہیں. وہ اپنی سازشوں میں اتنے مکار ہیں, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے, آفاقی کتاب خدا نے متعال کی, وہ یہ کہ اے مومنوں تم لوگ ہر زمانے میں ان کی نئی نئی سازشوں کو دیکھو گے. اور قرآن کریم ہمیں بھی خطاب فرما رہا ہے, اس کا مطلب ہے آج کے دور میں امیر المومنین کے چاہنے والوں کے خلاف کوئی سازش نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. خود قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے تم دیکھو گے. اب اگر ہمیں نظر نہ آئے تو صرف ایک مطلب ہے, ہم میں دیکھنے کی طاقت نہیں رہی ہے, ہم نے توجہ نہیں دی ہے, اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ یہ جو امیر المومنین کا خیبر میں معرکہ یہودیوں کے ساتھ ہوا یہ یہودی بھول گئے. نہیں بھولے, آپ بھولے ہیں, آپ نے تسلسل کو بھلایا ہے. انہوں نے کسی تسلسل کو نہیں بلایا, انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ہمارے انبیاء نے بتایا تھا کہ ہمیں حیدر سے شکست ہونی ہے, ہمیں حیدر کے ہاتھوں خیبر میں شکست ہوئی ہے, اور ان کے نبی نے پھر بتا دیا ہے کہ انہی حیدر کی نسل سے آنے والے فرزند نے ہمیں آخری شکست دینی ہے. کیا وہ بھول جائیں گے یہ ساری باتیں؟ شاید آپ بھلا دیں, شاید آپ عدم توجہ دیں, وہ توجہ دیں گے, وہ نہیں بھلائیں گے اسے. اور جیسے جیسے ہم زمانے حضور سے ظہور سے نزدیک آتے جائیں گے وہ ہمارے خلاف اپنی سازشیں بڑھاتے چلے جائیں گے. کیوں؟ ان کو پتا ہے آپ ان کے خلاف آنے والی فوج کا حصہ ہیں. یہاں جو جوان اور بوڑھا بیٹھا ہے, جو اپنی زبان سے الاجل الاجل کہہ رہا ہے, وہ امام سے کہہ رہا ہے اے مولا آپ تشریف لائیے, میں آپ کے لشکر میں آپ کے ساتھ ہوں, کس سے لڑوں گا؟ ہر وہ شخص انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا, جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا. کیا یہ ہمارا وعدہ نہیں ہے اپنے امام کے ساتھ؟ انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, جس سے امام نے اشارہ کر دیا اس سے جنگ کرو اس سے ہم جنگ کریں گے, جس سے امام نے اشارہ کر دیا اس سے صلح کرو اس سے ہم صلح کریں گے. کیا قطعی روایات نہیں کہتی کہ امام یہود سے جنگ کریں گے؟ جا کے کسی کی بھی کتابوں میں پڑھ لیجئے, اہل تشیع, اہل تسنن اور باقی دوسرے فرقے, جو جتنے فرقے ہیں, جو کوئی بھی امام کی تشریف آوری کا معتقد ہے, چاہے ظہور کہے چاہے ولادت کہے, ہم ظہور امام کہتے ہیں, وہ ولادت امام, یعنی وہ اس بات کے معتقد ہیں کہ امام وقت پیدا نہیں ہوئے, ہم کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں, اب ظہور ہوگا, اب ظہور ہوگا. وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تولد نہیں ہوا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں ہو چکا ہے اب ظہور ہوگا. کسی بھی فرق کے ساتھ دونوں ایک بات کے اوپر متفق ہیں, جب بھی امام تشریف لائیں گے ان کا نام نبی کے نام پر ہوگا, ان کا لقب مہدی ہوگا, ان کا عنوان امام ہوگا. اپنے امام کے نام پر درود بھیجیں محمد و آل محمد کا, صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرم. شیعہ سنی تمام فرقے اس بات کے معتقد ہیں, جو بھی امام کا ماننے والا ہے وجہ کہ وہ حجاز میں تشریف لائیں گے, وہاں سے کوفہ کی طرف جائیں گے, خراسانی ان کا ساتھ دیں گے, سید یمانی ان کا ساتھ دیں گے, سفیانی مقابلہ کرے گا, سفیانی کے ساتھ مقابلہ شام میں ہوگا. یہ تمام طے شدہ چیزیں ہیں, یہ سب کی روایات میں موجود ہیں, اور آپ قطعاً نہ سوچے گا کہ میں آپ کے سامنے مبالغہ آرائی کر رہا ہوں, کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. یہ اہل تسنن تشیع سب کی کتابوں کے اندر ہے, وہ فرزند تشریف لائیں گے, تمام لوگ معتقد ہیں, سب معتقد ہیں فرزند زہرا ہوں گے, سب معتقد ہیں نسل رسول خدا سے ہوں گے, سب معتقد ہیں, سب معتقد ہیں بارہویں امام ہوں گے. اب یہ ان کے سامنے سوال ہے کہ اگر وہ بارہویں امام ہوں گے تو ہمارے گیارہ امام معلوم ہیں, تمہارے گیارہ امام کون سے ہیں؟ یہ ان کے سامنے سوال ہے. ہمارے سامنے معلوم ہے بارہویں امام ہیں, فرزند رسول ہیں, تشریف لائیں گے, حجاز میں تشریف لائیں گے, کوفہ کی سمجھ جائیں گے, پھر بیت المقدس جائیں گے, یہودیوں کو شکست فاش دیں گے, یہودیوں کو بھی پتا ہے. اب حجت خدا کے مقابلے میں وہ کیا کریں گے؟ قرآن کریم کا مطالعہ فرمائیے. دیکھیے قوم بنی اسرائیل جب حجت خدا کا مقابلہ کرتی ہے تو کیا حربے کرتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا تھا, حجت خدا ہیں, نبی خدا ہیں, کیا حربے استعمال کیے ہیں؟ آپ نے وہاں پر دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک حربہ یہ تھا کہ قارون آیا, اس نے اپنی دولت کے ذریعے سے حضرت موسیٰ کو شکست دینے کی کوشش کی. ایک موقع وہ آیا کہ سامری آیا, اس نے اپنے جادو کے ذریعے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کی کوشش کی. اگر خدا متعال نے آپ کے اور میرے سامنے قارون, فرعون, نمرود اور سامری کے واقعات کو بیان کیا ہے تو مطمئن رہیے آپ کے دور میں یقیناً کچھ قارون ہوں گے, کچھ سامری ہوں گے, کچھ فرعون ہوں گے, کچھ نمرود ہوں گے, یہ سب زندہ ہوں گے اور آپ کو ان سب کا مقابلہ کرنا پڑے گا اگر آپ حجت خدا کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. بدترین حربہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس قوم امالقہ سے جا کر لڑو, انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے, ہم نہیں لڑیں گے. یہ بدترین حربہ تھا, اس کو میں کہتا ہوں حجت خدا کی تنہائی, حجت خدا کو تنہا چھوڑ دینا, بس یہ بدترین معرکہ ہے. جو دشمنوں کی سازشوں میں کوئی طریقہ ہو حجت خدا کو شخصاً شکست دینے کا وہ ناکام ہے. نہ حجت خدا نے سر جھکانا ہے, نہ شہادت اور موت کا کوئی خوف ہے, بس حجت خدا کے خلاف کوئی سازش کریں وہ کامیاب نہیں ہوتی. ساری سازش اس پر ہوتی ہے کہ وہ حجت خدا کے ماننے والوں کو حجت خدا سے دور کر دیتے ہیں, حجت خدا کو تنہا کر دیتے ہیں. اس موقع پر حجت خدا نے قربانی دینی ہوتی ہے اور ہمارے 11 آئمہ نے اسی خاطر بار بار قربانی دے کر بتایا اگر تم ساتھ دے دیتے تو یہ نہ ہوتا. اگر سید الشہداء کا کربلا میں ساتھ دینے والے ہوتے تو کیا لاشا پامال ہونا تھا؟ کیا اللہ نے یہ طے کیا ہوگا کہ سید الشہداء کا لاشا اس طرح پامال ہو؟ خدا چاہتا ہے ہم نصرت کریں, خدا ہم سے وعدے لیتا ہے کہ تم پر واجب ہے کہ تم نصرت کرو. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم, اگر تم اللہ کے دین کی نصرت کرو گے خدا تمہاری نصرت کرے گا, تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا. ہمیں وعدے دیتا ہے کہ اگر تم نے یہ کیا تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا, میں تمہیں کہاں سے کہاں لے جاؤں گا. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, نہ غم کھاؤ نہ خوف زدہ ہو, تم ہمیشہ سربلند رہو گے اگر تم صاحبان ایمان تھے. یہ خدا کے وعدے ہیں, ہم سے صرف ایک چیز طلب کی ہے عزیزان محترم, حجت خدا کا ساتھ دے دو. اب اس حجت خدا کے ساتھ دینے میں مشکل کیا ہے؟ آپ اور میں اور آپ امیر المومنین کے نام پر یہاں اجتماع کیے ہوئے ہیں, ان کے فرزند کی تشریف آوری کے منتظر ہیں, وہ تشریف لاتے ہیں, کیا رکاوٹ بنتی ہے؟ لوگ حجت خدا کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیا معجزے کم دیکھتے ہیں؟ اپنے آپ سے ایک سوال ضرور کیجیے گا. ہم اور آپ ان واقعات کو حقیقت کے طور پہ نہیں دیکھتے, ہم اور آپ ان واقعات کو تاریخ کا حصہ دیکھتے ہیں. میں نے ابھی آپ کے سامنے خیبر کے تسلسل سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہی دشمن حجت خدا, وہی امیر المومنین کے دشمن آج بھی سازشیں کر رہے ہوں گے. آپ میں سے اکثر نے سوچا ہوگا یہ تخیل ہے, آپ میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا یہ ایسے ہی واقعہ جوڑ لیا گیا ہے اور آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا ہوگا کہ خدا متعال کیوں ایسے ہمارے ساتھ کرے گا. اگر تسلسل نہ ہوتا تو یہ ساری روایتیں کیوں دی گئی ہمیں, یہ وعدے کیوں دیے گئے ہم سب کو؟ اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا, لوگ اونچے تو خدا کا ساتھ کیوں نہیں دیتے, تنہا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کے لیے لے جا رہے تھے تو کیا لوگوں کو نظر نہیں آیا تھا کہ یہ وہی عیسیٰ ہیں جو ہمیں معجزے دکھاتے تھے؟ لوگ کیوں ساتھ نہیں دیتے حجت خدا کا؟ اور اگر وہ تلخ جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب اس مظلومہ مخدرہ کے سر پہ دروازہ گرایا جا رہا تھا تو کسی نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا اس میں کوئی شبہ تھا کہ یہ در در اہل بیت ہے؟ کیا اس میں کوئی شبہ تھا کہ یہاں جبرائیل بھی بغیر پوچھے داخل نہیں ہوتے ہیں؟ کیا اس میں شبہ تھا کہ اللہ کے رسول اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے تک ہر روز اس دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ؟ کسی کو کوئی شبہ نہیں تھا, تردد تشکک اور کسی قسم کے شبہ کا کوئی معاملہ نہیں تھا. پھر وجہ کیا تھی؟ وہ وجوہات جن کو ہم سمجھ رہے ہیں بہت معمولی ہیں. وہ معمولی وجوہات غیر معمولی خیانتوں کا سبب بنتی ہیں. کون سی معمولی وجوہات؟ نفس پرستی، جان کی محبت، مال کی محبت، عزت آبرو، مصنوعی عزت آبرو کا تحفظ، جاہ اور مقام کا تحفظ، اپنی عادتوں آسائشوں سے دستبردار نہ ہونا، یہ سب چیزیں معنی ہیں. کیا آپ اور میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ علم نہ ہونا رکاوٹ ہے؟ جانتے نہیں تھے؟ کون سی قوم ہے جس کے سامنے حجت خدا آئے ہوں اور حجت خدا کی نعوذ باللہ کون سی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ نہ جان سکے ہوں؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچان سکے تھے؟ کیا امیر المومنین کے دور میں لوگ امیر المومنین کو نہیں پہچان سکے تھے؟ اگر کچھ نہ دیکھا ہو تو کیا در علی کے اوپر ستارہ اترتا نہیں دیکھا تھا؟ اگر کچھ نہ دیکھا ہو تو میدان غدیر کے اندر ہاتھوں پہ بلند ہونے کے بعد من کنت مولا نہیں سنا تھا؟ کچھ نہ بھی سنا ہو نہ بھی دیکھا ہو تو یہ تو سب نے دیکھا اور سنا تھا، اب کیا پریشانی تھی؟ صرف نفس پرستی تھی. مصنوعی اقدار کا تحفظ تھا، اپنے ذہن میں خام خیالی میں کچھ ویلیوز بنا کر بیٹھ گئے تھے، سوچ رہے تھے اگر یہ نہ ہو تو زندگی بیکار ہے، اور اس کے دفاع کے لیے پھر علی کو تنہا چھوڑ دیا. دس بستہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یہی اس دور میں مشکل نہیں ہے کیا؟ وہی جان کی محبت یہاں نہیں ہے کیا؟ وہی مال کی محبت، وہی جاہ و مقام، وہی آسائش، وہی ریاست، وہی سب کچھ یہاں پر بھی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ظہور نہیں ہو رہا. آپ اور میں کیا تصور کر رہے ہیں؟ کیا روئے زمین پر امیر المومنین کے نام لینے والوں کی تعداد کم ہے اس وقت؟ کچھ نہ حساب کروں تو دسیوں کروڑ تو ہیں. آیا کئی کروڑ کا لشکر امام وقت کے لیے کم ہے؟ تو ظہور کیوں نہیں ہوا پھر اب تک؟ صرف کراچی میں جتنے لوگ اس وقت مولا امیر المومنین کی شان میں تسلیت تعزیت غم کے لیے جمع ہوں گے وہ لشکر کے لیے کافی ہیں، اگر ہم وہ ہوتے جو ان کو چاہیے، اگر ہم وہ ہوتے. اس وقت کراچی میں کتنے شیعہ ہیں؟ اگر کراچی کی آبادی کو یہ لوگ 1.5 کروڑ سے اوپر کہتے ہیں اور ہم کراچی کے اندر صرف 20 سے 25% ہوں تو ہماری آبادی 30 لاکھ سے اوپر ہے. 30 لاکھ میں صرف مرد مرد شمار کروں تو تقریباً 5 لاکھ مرد ہونے چاہیے، بالغ مرد شمار کر لوں صرف تو 5 لاکھ ہونے چاہیے. لشکر امام کے لیے 5 لاکھ کم ہے کیا؟ صرف کراچی کا تذکرہ کیا ہے احسان محترم؟ ابھی اگر پورے پاکستان میں شمار کروں تو مرد بالغ شیعہ کم از کم 1 کروڑ 2 کروڑ ہونے چاہیے. کیا لشکر امام کے لیے 1 کروڑ کم ہے؟ اگر صرف برے صغیر کو شمار کروں تو بالغ شیعہ 5 کروڑ کے اوپر ہونے چاہیے. آیا کم ہے؟ مشرقی وسطی بھی ملا لوں تو 10 کروڑ سے اوپر کی داستان ہے ہمارے پاس شیعہ کی حد میں. کسی کی خام خیالی ہے کہ سمجھ رہے شیعہ ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ علیحدہ مشکل ہے. ہمارا دشمن یہ سمجھ رہا ہے ہمارے جسموں کو ختم کر کے ہماری فکر کو ختم کر سکتا ہے. میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ ہر روز ہمارے 10 بندے بھی مارے ہیں، کراچی سے بھی ہمارا نام ختم نہیں کر سکیں گے. یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ جو ہمارے بچے یہاں پر ہیں یہ ہمارے نام جاری رکھنے کے لیے بہت ہیں. یہ جو ہماری خواتین یہاں پر ہیں یہ امیر المومنین کی چاہت کو دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت ہیں. یہ تو تصور سے بھی ذہن سے نکال دیجیے گا کہ اگر ٹارگیٹڈ کلنگ ہوگی یہ لوگ ہمارے 10 10 بندے بھی ایک دن کے اندر ماریں گے، ہمیں کوئی نقصان پہنچے گا؟ مولا امیر المومنین کے نام پر جان دینے میں ہمیں کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، ہم زندہ رہیں گے اعزان محترم. ہمیں صرف ایک خطرہ ہے، زندہ تو رہیں گے مولا کی نصرت کریں گے یا نہیں کریں گے، ہمیں بس یہ خطرہ ہے. نفس پرستی رکاوٹ ہے، جاہ طلبی رکاوٹ ہے، ریاست پرستی رکاوٹ ہے، زر پرستی رکاوٹ ہے، ان سے لڑ لیجئے. اس کو ہم اخلاق اسلامی تعبیر کرتے ہیں. آپ اور میں یوں سمجھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے گزشتہ زمانے میں امیر المومنین کا ساتھ دیا اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا وہ عام انسانوں سے ہٹ کر تھے؟ نہیں, وہ سب عام انسان تھے. جو ساتھ دے رہے تھے اس میں کوئی ایسا نہیں تھا جس کے لیے ہم کہیں یہ پوری قوم معصوم تھی. نہیں, قوم معصوم نہیں تھی, سب غیر معصوم تھے. شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی نسلیں ان نسلوں سے ہو جنہوں نے اس وقت امیر المومنین کا ساتھ دیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. پس ساتھ دینے والے بھی عام انسان تھے, ساتھ نہ دینے والے بھی عام انسان تھے. جو ساتھ دے رہے تھے وہ قاعدے اور اصول کے تحت ساتھ دے رہے تھے, جو ساتھ نہیں دے رہے تھے وہ اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ساتھ نہیں دے رہے تھے. اور وہی کمزوریاں اگر موجودہ دور میں رہ جائیں تو کیسے حجت خدا کا ساتھ دیں گے؟ اب میں آپ کی خدمت میں نتیجتاً عرض کروں گا, آپ اور میں اپنا حساب کریں. شب قدر کی دوسری شب ہے, ماہ رمضان میں 10 دن باقی ہیں. آج کے شب میں اچھا موقع ہے, اپنا ایک حساب کریں امیر المومنین کی اس عزا کے ساتھ. وہ یہ کہ آج فرزند امیر المومنین تشریف لائیں, میں ساتھ دینے کے قابل ہوں؟ اپنا حساب کر لیجئے. آپ الحمدللہ عزا امیر المومنین نے ان کی محبت کے ساتھ یہاں تشریف فرمائے. آپ خاندان اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت ہے. اس محبت کو اپنے ذہن میں لاتے ہوئے اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے گا, آج سب فرزند امیر المومنین تشریف لے آئے, انشاءاللہ میں ساتھ دینے کے قابل ہوں؟ کوئی چیز رکاوٹ تو نہیں ہے؟ اپنے آپ سے پوچھے گا, میرے مال میں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو مجھے مولا سے دور کر دے؟ میرے مولا نے ایک جملہ فرمایا ہے, میدان کربلا کے اندر کھڑے ہو کر دشمنوں سے خطاب کیا ہے, فرمایا ہے تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی. سید الشہداء نے یزیدیوں سے خطاب کیا ہے اور فرمایا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام ہے. قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ اگر کسی کے شکم میں حرام ہوا, اسے مظلوم حجت خدا سامنے دیکھنے کے باوجود سنائی نہیں دیتا. آغا اگر کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے مظلوم امام کی آواز اس کو نہیں آتی جس کے شکم میں حرام ہے, تو جو پردہ غیبت میں امام کی ندا اس کو سن لے گا, وہ کہاں سنے گا؟ اس کا مطلب ہے یہ طاقت نہیں لا پائے گا. طے شدہ بات ہے, پہلی چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ مال کی پاکیزگی چاہیے. ہمیں مال پاکیزہ چاہیے. اگر کوئی فسق و فجور میں مبتلا ہے, فحشا میں مبتلا ہے, جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھنے کی عادت رکھتا ہے, جو نہیں سننا چاہیے وہ سننے کی عادت رکھتا ہے, یہ شخص امیر المومنین کا ساتھ دے دے گا؟ جو ہم سے یہ کہے کہ میں اگر فحشا نہیں دیکھتا ہوں تو میرا دن نہیں گزرتا ہے, یہ کل امیر المومنین کا ساتھ دے گا؟ جو یہ کہتا ہے کہ اگر میں میوزک نہیں سنتا ہوں تو میں اپنے ذہن کو پرسکون نہیں رکھ پاتا ہوں, یہ کل لشکر امام میں جائے گا؟ وہ جس کو زندگی میں کسی قید کی عادت نہیں ہے کہ دین کے نام پر اپنے آپ کو مقید کر لے, وہ کل امام کے لشکر میں جا کر وہ تمام پابندیاں قبول کر لے گا؟ وہ مرد جو قید نہیں کر پا رہا اپنے آپ کو کہ اپنے آپ کو پوچھ لے کہ دین نے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے, وہ عورت جو اپنے آپ کو اس بات پہ قائل نہیں کر پا رہی کہ اگر دین نے بے پردگی نہیں چاہیے تو میں پردہ کر لوں, جو مرد اور عورت اس کام کو نہیں کر پا رہے ہیں, یہ لشکر امام میں چلے جائیں گے؟ آپ خود تصور فرمائیے. اور میں آپ کی خدمت میں اس سے زیادہ صریح کیا عرض کروں, اس محبت کو دیکھتے ہوئے جو آپ کے دل کے اندر ہے. خدا نہ کرے, نعوذ باللہ, اگر لوگ وہ لوگ ہوتے جن کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت نہ ہوتی تو ان سے خطاب بیکار ہے, ان سے کچھ کہنا سننا بے حاصل ہے.
جن کے دلوں میں امیر المومنین کی محبت ہے یہ زمین زرخیز ہے, اس میں نصرت امام کے بیج اچھی طرح بوئے جا سکتے ہیں. الحمدللہ آپ کے دل محبت امیر المومنین سے زرخیز ہیں, آپ کے دلوں میں اس گھر کا احترام ہے. اگر میں اور آپ اس گھر کی دی ہوئی تعلیمات پہ عمل نہیں کریں گے دنیا میں کس نے عمل کرنا ہے پھر؟ الحمدللہ ایک طرف سے آپ کا جوش و خروش ہے اور یہ صادقانہ مخلصانہ محبت ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جشن کے نام پر دنیا کو جمع کرنا آسان ہے, رونے کے نام پہ قوم جمع ہو یہ صرف اہل بیت کا کام ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ حب اہل بیت کے نام پر جمع یہاں پر, اس محبت امیر المومنین کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بناتے ہوئے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا, مجھے اپنی زندگی میں سے کیا چیز ہے جو اب ترک کر دینی چاہیے, اور کون سی اچھی خاصیتیں ہیں جن پر اب عمل کر لینا چاہیے. ہر آدمی ایک خرابی ختم کر لے, ایک خوبی ایجاد کر دے, معاشرہ تبدیل ہو جائے گا. اور سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے, سب کچھ آپ کے اختیار میں ہے, چاہے آپ جو مرد حضرات یہاں تشریف فرمائیں, چاہے وہ بہنیں اور خواتین جو ادھر پشت پردہ تشریف فرمائیں. ہم اور آپ سب عزیزان محترم مقروض ہیں امیر المومنین اور ان کی اولاد کے. اور عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں, اگر وہ بیوی میدان حشر میں اللہ سے بس اتنی فریاد کریں کہ خدایا میں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی, تیرے بندوں نے کیا کیا. عزیزان محترم ہم اور آپ مقروض ہیں, قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں یہ جو منبر یہاں پر باقی ہے یہ ان کا احسان ہے, یہ کہ آج بھی ہم عزائے امیر المومنین کے نام پر یہاں جمع ہیں, انہوں نے اجازت دیے تو ہم یہاں پہنچے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم سے خفا ہو گئے, ہمیں نہیں معلوم دنیا اور آخرت میں ہمارا وسیلہ کیا ہے. پھر ہم ان کے مدیون ہیں, ہم ان کے مقروض ہیں, اور نہ صرف ان کے بلکہ ان کے شاگردوں کے. کیا واضح نہیں ہے کہ ہم میسم تمار کے مقروض ہیں؟ اگر وہ سولی اور دار پہ چڑھ کر فضائل امیر المومنین کو بیان نہ کرتے تو 1400 سال کے بعد تک یہ آواز کیسے آ رہی ہوتی ہے؟ اگر حضرت سلمان و ابو ذر و میسم تمار و مقداد جیسے لوگ قربانیاں نہ دیتے تو ہمیں یہ خبر کیسے پہنچتی؟ پھر ہم 1400 سالہ تاریخ میں ان تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کے مقروض ہیں, ہمارے پر ان کے خون کا بوجھ ہے. عزیزان محترم ہمیں ان سب کے پاکیزہ خون کا جواب دینا ہے, صرف ایک جواب, تم نے حب اہل بیت کی امانت کے ساتھ کیا کیا؟ ایک خرابی کا خاتمہ کر لیجئے, کسی ایک برائی کو ختم کر لیجئے جو آپ کے مولا آپ کے اندر نہیں دیکھنا چاہتے, کسی ایک خوبی کو اپنے اندر ایجاد کر لیجئے جو آپ کے مولا آپ کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. عزیزان محترم میں اس سے زیادہ اصرار نہیں کر پاؤں گا, میں صرف اس ذمہ داری کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اگر میرے مولا نے مجھ سے سوال کیا کہ اے فلانی اتنے میرے چاہنے والے میرے نام پر بیٹھے تھے تو نے میرا پیغام کیوں نہیں دیا, تو ہمارے پاس کوئی جواب ہونا چاہیے. کل اگر اس مقدس خاندان کا کوئی رہنما ہم سے سوال کر لے کہ ہمارے ماننے والے ہمارے دل اپنے دلوں میں ہماری محبت کے ساتھ لبریز ہو کر آئے تھے, تم نے پیغام کیوں نہیں دیا, شاید مان لیتے, شاید سن لیتے, شاید بدل لیتے, کیوں اپنی ذمہ داری کو انجام نہیں دیا, تو ہاں ہمارے سامنے کوئی جواب ہونا چاہیے. میں نے اپنی جو ذمہ داری سمجھتا تھا اس خاندان کے مقابلے میں وہ ادا کرنے کی کوشش کی کہ ان کا پیغام ہے, ان کا کردار ہے, ان کی ذمہ داریاں ہیں جو انہوں نے آپ کے اوپر رکھی ہیں, آپ سب کو انجام دینی ہے. اور اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم یہ نہ کر سکے تو پھر ہم ان کے نام پر قربانی کیسے دے پائیں گے؟ اور میں عزیزان محترم پھر آپ کے سامنے عرض کروں، اگر میں 40 سال 50 سال کم یا بیشتر زندگی گزارنے کے بعد ان کی نصرت نہ کر سکا تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ، پھر اس دولت کا کیا فائدہ، پھر اس طاقت اور جوانی کا کیا فائدہ، پھر اس مال کا کیا فائدہ جس کے ذریعے میں ان کی نصرت نہ کر سکوں؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے گا، ہمارے گھر اس قابل ہوں کہ اس میں مولا تشریف لا سکیں، ہماری زندگیاں ایسی زندگیاں جو ان کی راہ میں قربان ہو سکیں، ہمارے کردار ایسے کردار ہوں کہ مولا کہہ سکیں یہ ہمارا چاہنے والا ہے. آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے گا اور یہیں بیٹھے بیٹھے کچھ عہد و پیمان اپنے آپ سے کر لیجئے گا. اگر آپ اس مقدس محفل سے باہر تشریف لے گئے بغیر وعدہ کیے پھر شیطان آپ کو مجال نہیں دے گا. اس فرش عظام تاثیر ہے، فرش عظام تاثیر ہے، سید الشہداء کے نام میں تاثیر ہے، امیر المومنین کے نام میں تاثیر ہے. یہ اثر جو آپ کے دل پر ہو رہا ہے یہ میری آواز سے نہیں ہو رہا ہے، یہ اس منبر اور مولا امیر المومنین کے نام سے ہو رہا ہے. اس کو اپنے اندر پہچاننے کی کوشش کریں. آپ امیر المومنین کے پیغام سے متاثر ہو رہے ہیں اس وقت، اس تاثیر کو بلا فائدہ نہ چھوڑیے گا. اس کے ذریعے کچھ عہد و پیمان کریں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہاں میں فلاں خرابی کو ختم کروں گا، فلاں اچھائی کو ایجاد کروں گا. آج شب مظلومیت ہے امیر المومنین کے لیے، آج امیر المومنین کے گھر میں گریہ بپا ہوا ہے. نہیں معلوم بی بی سیدہ کس غم میں مبتلا ہے. آج کی شب سخت شب ہے اس حرم محترم. اگر آپ اپنے ارادوں میں کہیں کمزوری دیکھیں تو خدا کو امیر المومنین کا واسطہ دیجئے گا. اگر آپ اپنے ارادے میں کہیں کمزوری دیکھیں تو اس مظلومہ زینب کبریٰ کا واسطہ دیجئے گا. امیر المومنین کا فرق شکافتہ، وہ امیر المومنین گھر پر ہیں اور اصحاب گھر کے باہر پریشان ہیں. نہیں معلوم مولا کی کیفیت کیا ہے. متعدد روایات ہیں انسان محترم، میں تحمل سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگرچہ وقت ہو چکا ہے، لیکن ایک شب ہے مولا امیر المومنین کے نام پر رلانے کے لیے، اور میں چاہوں گا کہ ان روایات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں. اسبغ ابن نباتہ کی روایت ہے، کہتا ہے ہم مختلف اصحاب کے ساتھ مولا امیر المومنین کے گھر کے باہر تھے اور ہم سب پہ گریہ تھا کہ نہیں معلوم مولا کی حالت کیا ہے. کہتا ہے جب ہماری گریہ کی آوازیں بلند ہوئیں تو مولا امیر المومنین کے گھر سے گویا امام مصطفیٰ تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ تمہارے مولا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ. اسبق کہتا ہے جب ہم نے یہ سنا تو ہمارا گریہ بڑھ گیا. ہم کس طرح اپنے گھروں کو چلے جائے اپنے مولا کو اس حالت میں چھوڑ کر. کہتا ہے سب لوگ روتے ہوئے جانے لگے، میں نہ جا سکا، میں اپنی جگہ کھڑا رہا. گویا امام مصطفیٰ نے مجھے دیکھا اور کہا اے اسبغ، کیا آپ نے اپنے مولا کا فرمان نہیں سنا ہے؟ آپ اپنے گھر کو تشریف لے جائیے. اسبغ کہتے میں نے مولا کے سامنے نگاہوں کو جھکا لیا اور میں نے کہا میں فرزند رسول، خدا شاہد ہے میرے قدموں میں طاقت نہیں ہے، میں یہاں سے نہیں جا سکوں گا جب تک اپنے مولا کو ایک دفعہ نہ دیکھ لوں. کہا یہ میرے جسم میں طاقت نہیں ہے. امام مصطفیٰ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اپنے والد گرامی سے سوال کرتے ہیں آیا اسبق کو آنے کی اجازت دی جائے؟ فرمایا آنے دو. اسبق اندر تشریف لاتے ہیں، گویا شاید اس روایت کو ہمیں اور آپ تک پہنچانے کے لیے. کہتے ہیں میں اندر داخل ہوا، مولا کی پیشانی پر ایک زرد پٹی بندھی ہوئی تھی. کہتا ہے خدا شاہد ہے میں نہیں پہچان سکا مولا کا کتنا خون بہ گیا. کہتا ہے میں نے مولا کو اپنے آخری حالتوں میں دیکھا، میں برداشت نہ کر سکا، میں گریہ میں مبتلا ہوا. امیر المومنین نے دلاسا دیا. امیر المومنین کی شب رخصت ہے عزیزان محترم، ایک موقع آتا ہے، مولا اپنے اس مشہور قول کو دہراتے ہیں، فرماتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو جو پوچھو پوچھنا ہے پوچھو، صرف ایک جملے کا اضافہ کرتے ہیں، اپنے مولا کی مشکل کی خاطر سوال مختصر کرو، یہ آخری لمحات ہے، اب جو پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھ لو۔ یہ فرماتے ہیں ایزان محترم گھر میں گورام بپا ہے، بی بی زینب و ام کلثوم جمع ہے، مولا مختلف وصیتیں فرما رہے ہیں، باہر یتیموں کا اجتماع ہے، باہر کوفہ کے یتیم جمع ہے، ایک طبیب کو بلایا گیا۔ اہل بیت کی زندگی ایسی ہے ہمیشہ عام آدمیوں کے لیے، عام آدمیوں کی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے، ضرب کاری ہے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا، وہ طبیب آتا ہے امیر المومنین کے زخم کو دیکھتا ہے، اپنے خاص طریقے معالجے سے امیر المومنین کے زخم کا ملاحظہ کرتا ہے، ایک موقع پر امامہ پھینک دیتا ہے، کہتا ہے مولا اب میرے ہاتھ سے کچھ کارگر نہیں ہے، یہ زخم کاری ہے۔ دوسرے لوگوں کو خطاب کرتا ہے، کہتا ہے اپنے مولا سے وصیتیں لے لو، اب آخری وقت ہے۔ اب مولا وصیتیں ارشاد فرماتے ہیں، عزیزان محترم کیا میں آپ کو یاد دلاؤں مولا نے بی بی زینب کو کیا وصیت کی ہے؟ کیا میدان کربلا آپ کے ذہنوں میں ہے؟ سید الشہداء رخصت ہونے کے لیے آئے تھے، بی بی زینب سے کہا اپنے بازو میں زیر لاٹاؤ، مجھے تمہارے بازو کا بوسا لینا ہے، میری ماں نے وصیت کی تھی، اے حسین میں جاؤں گی تم زینب کے بازو کا بوسا ضرور لینا۔ سید الشہداء نے وصیت پر عمل کیا، اب بی بی زینب نے فرمایا اے بھیا ذرا نزدیک آؤ، ایک وصیت مجھے بھی عمل کر لی ہے، بابا کا آخری وقت تھا، انہوں نے مجھے بلایا تھا اور کہا تھا تیرے حسین کے گردن پر چوری چلے گی، اے زینب ہم نہ ہوں گے، بس تو ہی ہو رہا ہے حسین کے گردن کا بوسا۔ بی بی زینب نے وصیت پر عمل کر لیا۔ ایک موقع آیا، طبیب نے لوگوں سے کہا ارے امیر المومنین کو آپ زیارتوں کا انتظار کیجئے، یہ چند روایات ضرور سن لیجئے۔ ایک موقع پر یتیموں کو خبر ملی، ارے امیر المومنین اگر تو تناول کریں تو شاید شفا ہو جائے۔ امیر المومنین کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا، امیر المومنین نے چند گھونٹ لیے، اس کے بعد فرمایا یہ میرے قاتل کو بھی میرے خاتل کو بھی بلاؤ۔ ارے میرے مولا یہ تین بچے دودھ کے پیالے لیے کھڑے، ارے اگر مولا کو شفا ہو یہ دودھ کے جان حاضر ہیں، میں کہوں گا ارے یتیموں، ارے کوفہ کے یتیموں، چلو سیر کے یتیم بچے اس کوفہ سے گزرے تو تمہیں کیوں یاد نہ آیا، تمہیں علی نے پالا تھا، تمہیں حسین کے یتیموں کا خیال نہ لینا تھا، تم نے کیوں خیال نہ رکھا؟ امیر المومنین کا امیر المومنین کا جنازہ تیار ہو رہا، یہ گھر عجیب گھر ہے، واللہ عجیب گھر ہے۔ ایک سیدہ کا جنازہ تھا وہ رات میں اٹھتا تھا، ایک علی کا جنازہ ہے وہ چھپا کے بھیجا گیا، ایک حسن مجتبیٰ کا جنازہ ہے جو تیروں تلے پامال ہوا، ایک حسین کا جنازہ بے گھوڑوں کا پیر خاک کربلا پہ مبتلا ہوا۔ امیر المومنین کے جنازے کی زیارت کرو، شبر و شبیر کے